بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. چونکہ گزشتہ مرتبہ یہ بات ہوئی تھی کہ آج ہم رمضان کے بارے میں کچھ بات کریں گے، بعد میں پھر خیال یہ بھی ہو رہا تھا کہ ہمارے ریاض صالحین میں ایک حدیث جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا طویل واقعہ ہے توبہ کے سلسلے میں، وہ حدیث چل رہی تھی، یہ بھی خیال ہو رہا تھا کہ اسے مکمل کر لیں، لیکن چونکہ اب وعدہ ہو گیا تھا تو آج ہم رمضان کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے رمضان کے مہینے میں ریاض صالحین وغیرہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تفسیر کا کچھ حصہ، قرآن کریم کا بھی کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہیں، اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وغیرہ کا بھی کچھ تذکرہ کرتے رہیں. ترتیب انشاءاللہ پھر بنا لیں گے. منگل کو تو ظاہر ہے منگل کے دن انشاءاللہ ہمارا جو وقت ہے روزانہ کا وہ تو رہے گا، اور بظاہر منگل کا پہلا روزہ ہوگا، ظاہراً تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ منگل کا پہلا روزہ ہوگا. تو منگل کے دن انشاءاللہ بظاہر پہلے رمضان بھی ہے اور وہ ہمارا دن بھی ہے تفسیر کا، تو اس روز انشاءاللہ باقی پھر پورے مہینے کا جو نظام الاوقات ہے وہ بھی طے کر لیں گے. لیکن انشاءاللہ جیسے اکثر کی رائے ہے کہ رمضان میں صرف دو یا تین دن تو نہ ہو، زیادہ ہونے چاہیے، تو اس لحاظ سے ہم زیادہ دن رکھیں گے انشاءاللہ، یا روزانہ یا مثلا ہفتے میں ایک دن اگر ہم چھوڑ دیں، ایسی کوئی ترتیب بنا لیں گے. لیکن منگل سے انشاءاللہ یہ تو ارادہ رکھیں کہ منگل سے روزانہ انشاءاللہ ہوگا، کسی دن چھوڑنا ہوگا تو بتا اس کا میں انشاءاللہ بتا دوں گا. تو پہلے رمضان سے منگل کے دن سے انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے. آج اس لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک دو روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی تھیں، تو اس لحاظ سے اس مناسبت سے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے، تاکہ ہم سب کو اس سنت کی فضیلت حاصل ہو جائے کہ رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم رمضان کے بارے میں کچھ بات کر لیں، اس سنت اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آج اس سلسلے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. جہاں تک روزے کا تعلق ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور رمضان وہ مستقل فضیلت کی چیز ہے. یعنی رمضان کا مہینہ یہ مستقل ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہر عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیشہ سے امت کا تعامل رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی اہتمام منقول ہے، اور پہلے دن سے، رمضان کے پہلے دن سے یہ اہتمام بڑھ جاتا تھا عبادتوں کا. ہو سکتا تو اگر اسفار ملتوی ہو سکتے تو اسفار بھی نہیں ہوتے تھے رمضان میں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل دینی ہی تھے، لیکن دینی مشاغل ہونے کے باوجود رمضان کا مہینہ وہ عبادت، خالص عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا. اور پھر اخیری عشرہ جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عبادت کا اہتمام بہت بڑھ جاتا تھا، خود بھی اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے، اپنے گھر والوں کو ترغیب دیتے، اور راتوں میں عبادتوں کا اہتمام ہوتا تھا. دن تو روزوں کا ہے ہی، تراویح بھی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کی عبادت کے لحاظ سے ہر چیز میں اضافہ رمضان کے مہینے میں ہو جاتا تھا. سخاوت آپ کی بڑھ جاتی تھی، ہر لحاظ سے سخاوت بڑھ جاتی تھی، جس کو صحابہ رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین یہ تمام کے تمام محسوس کرتے تھے، اور احادیث میں اس کا ذکر صاف طور پر ملتا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بار بار تشریف لانا رمضان میں ہوتا تھا، جتنا قرآن نازل ہوا ہے جبرائیل علیہ الصلات والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس کا دور ہوتا تھا، جیسا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سناتے تھے اور جبرائیل علیہ الصلات والسلام بھی اب تک جتنا نازل ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ عمرہ وغیرہ اس کی فضیلتوں کا بھی صراحت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان کا حجۃ، صحیح روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی فضیلت حج کے برابر ہے۔ بہت بڑا فرق ہے، حج ایک بہت بڑی عبادت، اس کے لیے کئی دن چاہیے اور اس کو سال کے ایک خاص وقت میں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کئی شرائط ہیں۔ عمرہ ایک مختصر عبادت ہے اس کے مقابلے میں، لیکن آپ نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کی فضیلت حج کے برابر ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ میرے ساتھ حج کی طرح ہے، عمرۃ فی رمضان کا حجۃ معی، میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ بہرحال وہ معی کا اضافہ بعض روایتوں میں ہے، اکثر روایتیں اور صحیح روایتوں میں تو اتنا ہی ہے کہ عمرۃ فی رمضان کا حجۃ، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا وہ حج کی طرح ہے۔ بہرحال ان تمام جو میں نے خلاصہ بتایا، حالانکہ ابھی میں نے کوئی زیادہ احادیث وغیرہ پیش نہیں کی، لیکن یہ تمام جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس سے خود بخود ایک مسلمان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کے لحاظ سے ایک خاص مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اس کو منتخب فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ گزشتہ جو کتابیں انبیاء علیہم السلام پر نازل کی گئیں وہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی تھیں۔ پھر اس مہینے میں ایک تو قرآن کریم کے نزول کے لیے جو مہینہ منتخب کیا گیا، اور صرف منتخب نہیں کیا گیا بلکہ بتایا بھی گیا، اللہ تعالیٰ نے خاص اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی، ایسی رات جس کے بارے میں ایک مستقل سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ تمام باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ رمضان عام سال کی طرح نہیں ہے، رمضان کا مہینہ عام سال کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی خاص ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا معاملہ ہوتا ہے، قرب کا معاملہ ہوتا ہے، گویا ایک خاص، جیسے بزنس والوں کے لیے خاص بزنس کا موقع ہوتا ہے، ہم حرمین کے علاقے میں جب جاتے ہیں تو حج کے ایام ان کے لیے خاص تجارت کے ایام ہوتے تھے وہاں والوں کے لیے، اس لیے کہ حاجیوں کی کثرت، خریدنے والے بہت ہیں تو بیچنے والے بھی بہت بڑھ جاتے ہیں، جگہ جگہ کوئی ٹھیلے لگا کر بیٹھا ہوا ہے، دکانوں میں بھی مال بڑھ جاتا تھا اور وہ ان کے کمانے کا سیزن۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے ایک کمانے کا سیزن رکھا ہے۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ کے احسان ہم پر یہ ہوا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو لازم کر دیں، ورنہ ہم تو ظاہر ایسے ہیں کہ نفل ہوتا تو چلو کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا، ایک دن کیا ہے، چند دن کیا، چند دن چھوڑ دیا۔ ہم جانتے ہیں پورا سال نفل روزے ہیں، ایام عید کے روزے ہوتے ہیں اور باقی نفل روزے ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے رکھنے میں انسان سستی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ عبادتیں لازم کر دیں کہ نہیں نہیں یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ دے، ضابطہ یہی ہے کہ کچھ کرو تو کچھ ملے گا، تو کچھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ لازم کیا۔ اس کی مثال پہلے بھی آ چکی ہے کہ جیسے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کو تاکید کرتے ہیں، نہیں نہیں پڑھنے جانا ہوگا، دیکھو یہ تعلیم ضروری ہے، اور صبح صبح بچے اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، صبح پڑھ رہے ہیں، دوپہر کو پڑھ رہے ہیں، رات کو پڑھ رہے ہیں، لازم کیا جاتا ہے بچوں پر، بچے کو اس کی خوشی پر چھوڑ دیا جائے وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے کھیلنا ہے۔ اور آج کل کے بچے باہر ورزش والی کوئی چیز کھیلنے کے بجائے گیم پہ بیٹھے رہیں گے اور وہی کھیلتے رہیں گے، اور عجیب صحتیں، دماغی حالت لوگوں کی خراب ہو چکی ہے، چڑچڑاپن، ضد، یہ تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہی گھروں میں بیٹھے بیٹھے بس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور یہ اس طرح کی جو الیکٹرانک چیزیں ہیں اس کے سامنے بیٹھے رہیں گے، तो उनकी आइंदा मुस्तकबिल उनके कोई कोई नज़र नहीं आता। अच्छा, इन बच्चों के लिए आइंदा मुस्तकबिल कोई रोशन नज़र नहीं आता। मैं इसलिए बार बार ये बात इस बात का मैं याद दहानी भी मैं करता रहता हूँ कि ये हम सब के लिए अभी भी मौका है। जो वालिदैन सुन रहे हैं और जिनके घरों में ये चीज़ें हो रही हैं, वो अभी भी इसको कुछ काबू कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी को नशे की आदत होती है तो फौरी तौर पर न छोड़ सकता हो, तो आहिस्ता आहिस्ता तो कम करा कर फिर छोड़ने की कोशिश की जा सकती है। अभी भी बच्चों को ये चीज़ छोड़ाई जा सकती है, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए और दिमागी हालत उनकी बिल्कुल ही बदल जाए। अब वो कोई बात मानने के लिए तैयार ना हो, जब तक उनको उनके हाथ में गेम न दी जाए तब तक वो कोई कोई हर बात पे ज़िद करें और लड़ाई और झगड़ा करें, वो वक्त आए उससे पहले पहले अभी भी। और अगर वो वक्त किसी के यहाँ आ चुका हो, बल्कि बहुत सौ के यहाँ आ चुका है, तो उनके लिए भी यह है कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे नशे का आदि कोई होता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता नशा कम कराया जाता है, इसी तरह बच्चों को इस नशे से निकाला जाए इससे पहले कि मामला बिल्कुल ही हाथ से निकल जाए। बहरहाल, तो बच्चों को अगर उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो ज़ाहिर है वो तो उनकी ख्वाहिशात, उनकी खुशियाँ, उनको तो पता नहीं कि फ़ायदा किस में है, फ़ायदा नुकसान तो वो सोचते नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा कि अच्छा तुम्हें जो करना हो करो, तुम्हें अगर सवाब चाहिए, तुम्हें जन्नत चाहिए तो ये करो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। नहीं, रोज़ा रखना पड़ेगा, 5 वक्त की नमाजें तो लाजिम है ही, उसके साथ वितर भी है, सुन्नत मुअक्कदा भी हैं। अच्छा, मैं तुम पर एक और चीज़ लाजिम कर देता हूँ, एक सुन्नत मुअक्कदा के तौर पर तरावी, वो भी है। अच्छा, एक और सुन्नत है तुम पर सुन्नत मुअक्कदा के तौर पर कि ख़त्म कुरान रमज़ान में कम से कम एक हो जाए, कम से कम एक हो जाए। कुरान करीम की तिलावत करने वालों में बहुत से मशायख ऐसे गुज़रे हैं जो रोज़ाना एक कुरान करीम ख़त्म करते थे। रमज़ान के महीने में रोज़ाना एक कुरान पाक ख़त्म होता था उनका। और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से भी इसी के करीब करीब अमल मनकूल है। बल्कि 2 ख़त्म करना भी मनकूल है रोज़ाना। बाज़ ऐसे मशायख गुज़रे हैं जो रोज़ाना, रमज़ान गैर रमज़ान, रोज़ाना के साथ कुरान करीम ख़त्म फरमाते थे। उनके अवकात में कैसे बरकत होती थी, क्या अल्लाह ताला उनके वक्त में रखा था, वो तो अल्लाह ताला का उनका मामला है। लेकिन इंसान जब करने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ें होने लगती हैं, अल्लाह ताला की मदद होती है। असल जो होता है वो अल्लाह की मदद से होता है। बहरहाल, अभी से हम कुछ ना कुछ तिलावत की तरतीब बना लें अगर अब तक नहीं बनाई। वैसे तो रजब से शुरू किया जाए ये काम, शाबान में शुरू कर ही दें और आहिस्ता आहिस्ता उसका इजाफा करते रहें। अब तक नहीं किया तो अब कर दें कि कुछ ना कुछ तिलावत का अहतमाम शुरू कर दें, कुछ ना कुछ नवाफिल का अहतमाम शुरू कर दें। और इस नीयत से कि अभी से ज़रा हम आदी बन जाएं और जैसे ही रमज़ान की पहली तारीख होगी तो उस वक्त से तो हम पूरी तरह इसका अहतमाम कर लेंगे। सोच के ज़रिए ना हो, इसलिए कि बसा अवकात क्या होता है, ये भी हम लोगों में होता है कि बसा अवकात हम सोच में रह जाते हैं, नहीं, इतना करना है, हमें बहुत करना है, बहुत करना है। नहीं, सोचना नहीं है कि बहुत करना है, एक तरतीब बनानी है। अच्छा, इस वक्त नफिल पढ़ने हैं, ये मसनून दुआएँ ये पढ़नी हैं, तिलावत इतनी करनी है। सोच, दिमाग जो है ना इंसान का, वो जब काम करने लगता है और इंसान को ये ख्याल होता है कि मुझे बहुत करना है, बहुत करना है, तो पहले ही परेशान हो जाता है। बहुत नहीं करना है, अपने अवकात की कदर करनी है, बस अवकात को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना है। और ये महीना अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे दिया है, मुंतखब फरमाया हमारे लिए, जिसमें हमें अल्लाह ताला ने जब ताकीद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए। और फ़र्ज़ क्यों किए गए, ये हमारी खैरख्वाही और भलाई के लिए, ताकि हम अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करें। वरना हमारे इख्तियार में छोड़ दिया जाता तो अक्सर लोग रखते नहीं, या रखते तो कुछ रखते कुछ छोड़ देते, बाज़ पूरे महीने का रोज़ाना रखते, जैसे कि आम पूरे साल होता रहता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये इस उम्मत के लिए ख़ास नहीं, पहली उम्मतों में भी रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह गुज़श्ता लोगों पर भी फ़र्ज़ हुए थे। क्यों, उसकी हिकमत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इस महीने को ख़ास तौर पर हमारे लिए रखा है रोज़ों की फ़र्ज़ियत اور تراویح کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں اللہ نے خصوصیت رکھی کہ ایک تو روزے کی خود خاصیت ہے کہ انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تراویح کی قرآن کریم کی تلاوت اور روزانہ تراویح 20 رکعت، اور 20 رکعت ہر رکعت میں 2 سجدے، ہر سجدہ کیا ہے؟ ہر سجدہ اللہ کے قرب، اللہ کے قریب لے جانے والا، تلاوت اور باقی چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک سجدہ، ہر رکعت میں جو سجدہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، قرآن کریم میں ہے نا، وسجد واقترب، سجدہ کیجئے اللہ کے قرب حاصل کیجئے، ہر سجدہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے. 40 سجدے تراویح میں صرف، باقی نمازوں کے علاوہ اور رکوع اور تلاوت وغیرہ کے علاوہ صرف 40 سجدے، یہ گویا 40 مرتبہ مزید اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب آنے کا موقع دیا. آ جاؤ، 40 مقامات قرب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اگر لازم نہ ہوتا تو بہت سے لوگ نہ کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکیں. اور یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رہے کہ ویسے تو ہمارا زندگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہمیں جو پیدا فرمایا ہے، عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا. تو پھر انسان عام ایام میں بھی تو وقت جب گزارتا ہے تو عبادت ہے، یعنی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، لیکن اس کے علاوہ انسان جو کمائی وغیرہ کے سلسلے میں جو وقت لگاتا ہے، عورتیں اپنے گھریلوں کام وغیرہ میں جو وقت لگاتی ہیں، وہ بھی تو عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، اور صحیح بات ہے کہ وہ عبادت ہے. طلب و کسب الحلال، حلال کمائی جو ہے وہ بھی عبادت ہے، اور بلکہ فریضۃ بعد الفریضہ، اور فرائض کے بعد یہ بھی ایک بڑی فریضہ ہے. تو انسان، اللہ تعالیٰ کے یہ تو ہم پر احسان ہے کہ جو بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے، خواہشات کے لیے جو کوئی کام کرتا ہے اور اس میں نیت اچھی ہوتی ہے، تو اچھی نیت وہ بھی عبادت ہے، مخلوق کی خدمت عبادت ہے. تو جب باقی تمام کام بھی عبادت ہیں تو رمضان میں خاص طور پہ عبادت، عبادت کا مہینہ، اس سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ عبادت ہے جو اصل اس کی جو بنیاد ہے، اور جو جس گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقرر فرمایا ہے، وہ اصل اس کی بنیادی عبادت، براہ راست عبادت ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ خالص عبادتیں کہلاتی ہیں، خالص عبادتیں کہلاتی ہیں، اس لیے کہ اس میں اور کوئی مقصد نہیں، صرف عبادت ہے. اور دوسری وہ عبادات ہیں جو اصلاً عبادت نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنا اصلاً عبادت نہیں ہے، حسن نیت کے ساتھ وہ عبادت بن جاتی ہے. کمانا اصلاً عبادت نہیں ہے، انسان کی ضرورت ہے، لیکن اچھی نیت سے وہ عبادت بن سکتا ہے. انسان کھاتا ہے، انسان سوتا ہے، انسان اپنے باقی جو دوسرے مشاغل ہیں، اپنے خاندان والوں کی، دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے، جو کچھ بھی دوسرے کام ہیں، یہ سب عبادت ہیں حسن نیت کے ساتھ، اصلاً عبادت نہیں ہے، گویا کہ یہ دوسرے درجے کی عبادت ہے، یہ دوسرے درجے کی عبادت ہے. اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ پہلے درجے کی عبادت کے لیے خاص کیا گیا، یعنی کہ دوسرے والے درجے کی عبادت نہیں کرنی، لیکن اس میں زیادہ اہتمام اور اصل اہتمام پہلے والے درجے کی عبادت کا ہے. اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اعتکاف فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ دعوت، تبلیغ، لوگوں میں دین کی اشاعت، اور دینی ضروریات کے لیے لوگوں میں مصالحت، لوگوں کے معاملات ان کو حل کرنا، لوگوں کی تعلیم، یہ تمام تھے. لیکن رمضان کے مہینہ آپ نے اعتکاف کے لیے مقرر فرمایا، اور اخیر عشرہ تو بہت اہتمام کے ساتھ اعتکاف کے لیے مقرر فرمایا. ہاں، کوئی خاص ضرورت پیش آ گئی جس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا تھا، جیسے غزوہ بدر رمضان میں پیش آیا، فتح مکہ رمضان میں پیش آیا، وہ خاص ضرورت آئی، اس کے علاوہ مدینہ منورہ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف ترک نہیں فرمایا. یعنی گویا سن 2 ہجری میں تو غزوہ بدر تھا، وہ پہلا سال تھا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، سن 3 ہجری سے اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا، تو سن 3، 4، 5، 6، 7 اور 8، سن 8 ہجری میں فتح مکہ پیش آیا تھا، اعتکاف نہیں ہو سکا، اس کے علاوہ تمام سالوں میں اعتکاف کا اہتمام آپ نے فرمایا تھا. हाँ, उसकी में तफसील है, 1 साल जो छूटा था क्यों छूटा था। इंशाअल्लाह कभी फिर रमज़ान में अखीरे अशरे से पहले पहले मौका होगा तो एतिकाफ़ के बारे में मज़ीद बात कर लेंगे। बहरहाल अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार रखना है कि हमें निज़ामुल अवकात, सोच के लिहाज से नहीं, अपनी तरतीब के लिहाज से निज़ाम इंसान बनाए कि वक्त इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत और इबादात में, नवाफिल में इंसान वक्त गुजार सके। बाकी जो मामलात हैं, कमाना वगैरह इबादत है लेकिन वो दूसरे दर्जे की इबादत है, अगर हो सकता हो तो इंसान उनको ज़रा कम कर दे, उसमें से अपना वक्त कम कर दे, बिल्कुल छोड़ सकता हो तो छोड़ दे। एक अरसे से हमारे मदारिस की तरतीब रही है दीनी मदारिस की कि रमज़ान में तातील लगते हैं, हालांकि तफसीर की तालीम, कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, फ़िक्र की तालीम सब इबादत हैं, लेकिन वो दूसरे दर्जे की इबादत हैं। पहले दर्जे की जो इबादत हैं, जो रमज़ान में हमेशा से मामूल रहा उम्मत का, उसका एहतिमाम ज़रूरी है। एक और आयत का तذکرہ करके इसकी और वजाहत शायद हो जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह अल नशरह, ये मुस्तकिल एक तफसीर की बात है कि उसमें अल्लाह ताला ने क्या तालीम दी, लेकिन उसकी आखिरी आयत क्या है, फ़ैज़ा फ़रग़ तफ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब आप फारिग हो जाएं तो अपने आप को थकाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ से फारिग होंगे? दिन के मशागिल, कौन से मशागिल? वही मशागिल, लोगों को दावत, दीन की दावत, तालीम व तालुम, सहाबा की तालीम, जो भी उमूर थे उस ज़माने में दीनी ज़रूरियात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वही था, दुनियावी मशागिल तो थे नहीं, जो कुछ काम थे वो दीनी ही मशागिल थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिन के मशागिल से फारिग हो जाएं तो उसके बाद, फारिग होने के बाद रात सोने के लिए नहीं है आपके लिए, बल्कि उसके बाद रात में खालिस इबादत, पहले दर्जे वाली इबादत, खालिस इबादत और पहले दर्जे वाली इबादत इतना कीजिए कि आप थक जाएं। फ़ैज़ा फ़रग़ था तो दिन के काम इबादत में गुजर रहे हैं, उसके बावजूद रात का वक्त जो है आपके लिए वो खालिस इबादत में अपने आप को थकाने का वक्त है। हमारे लिए पूरे 11 महीने गुजारने के बाद यह रमज़ान का महीना अपने आप को इबादत में ज़रा थकाने का वक्त है। इतनी तो इबादत करे कि थकन भी महसूस हो, नवाफिल इतने तवील तो हों कि ज़रा थकन महसूस हो, सजदे इतने लंबे लंबे तो हों कि पता चले कि हाँ सजदा किया है, 3 तस्बीह पढ़ने की आदत है तो थोड़े से तादाद बढ़ा दी जाए, ताक आदत का ख्याल रखते हुए 21 मरतबा पढ़ ली तस्बीह या ज़्यादा पढ़ ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू सजदे बड़े तवील हुआ करते थे, तो बहरहाल नवाफिल का एहतिमाम हो, उसमें रुकू सजदे लंबे हों, चाहे तस्बीहात बार बार पढ़ी जाएँ, कोई दुआ पढ़ी जाए, रब इग़फिर ली व तुब अलैया इन्नका अंत तवाबुर रहीम, या कोई भी दुआएँ, जो भी कुरानी दुआएँ हैं, अहादीस की दुआएँ हैं, उन दुआओं में से कोई ख़ास दुआ जिसका मफहूम हमें मालूम हो उसको अल्लाह ताला से मांगने की नीयत से मफहूम का ख्याल रखते हुए पढ़ा जाए, उन इबादतों का अहतमाम किया जाए और सदक़ात वगैरह का अहतमाम किया जाए, जो भी बहरहाल मुख्तलिफ़ इबादतों का इंसान अहतमाम करे, और ये गोया के रमज़ान का के महीने को इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने यानी अल्लाह ताला के क़ुर्ब हासिल करने में उसको इस्तेमाल करें। ये हमेशा से उम्मत का तआमुल रहा जैसे मैंने बताया, और अहादीस की तालीमात का भी ख़ुलासा यही है। बाकी क्या क्या आमाल करने हैं वो तो ज़ाहिर है सबके इल्म में ही, मुख्तलिफ किस्म के आमाल हैं जिनका इंसान अहतमाम करे। अब मैं कुछ अहादीस का भी तस्करा कर देता हूँ जो रमज़ान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, बस कुछ बातें हमारे जहन में रहें, अहादीस की बरकत हासिल हो जाए। अगर हो सकता हो अभी से लेकर रमज़ान तक, पीर के दिन तक, मंगल को इंशाअल्लाह अगर पीर को तरावी होगी इंशाअल्लाह, तो बहरहाल उससे पहले पहले हमारे पास कुछ वक्त है, हो सके तो उससे पहले या अगर उसके चंद दिन पहले शुरू कर दिया जाए, अभी से शुरू कर दिया जाए, रमज़ान के शुरू के दिनों में भी हो तब भी ठीक है। फ़ज़ाइल आमाल में फ़ज़ाइल रमज़ान शेख रहमतुल्लाह अलैह का जो रिसाला है उसको अगर घर में तालीम के तौर पर आपस में बैठकर पढ़ लिया जाए तो उसकी बड़ी बरकात हैं इंशाअल्लाह, उससे भी बहुत ख़ुद पढ़ने वाले को, सुनने वालों को, सबको इंशाअल्लाह नफ़ा होगा, घर में भी इंशाअल्लाह खैर व बरकत होगी। बहरहाल ये रोज़ा इंसान के लिए तकवा का ज़रिया है। एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। इंसान जब रोज़ा रखता है तो रोज़े की एक तासीर है कि इंसान को गुनाहों से दूरी हो जाती है, नहीं नहीं आज गुनाह नहीं करना, रोज़ा है मेरा। گناہوں سے دوری ہو جاتی ہے، خواہشات انسان کی ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ بہرحال گناہوں سے بچنے کا پھر بھی اہتمام ضروری ہے، گناہوں سے بچنے کا پھر بھی اہتمام ضروری ہے۔ ایسی مجلس نہ ہو جس میں غیبت ہو سکتی ہو، دور رہیں، ایسے فون سے دور رہیں، اور فون میں مختلف چیزیں دیکھنے سے دور رہیں، کہیں بدنظری نہ ہو جائے۔ آنکھوں کے گناہوں سے، غیبتوں سے، بری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کریں اور اس پر پانی پھیر دیں اور کیا کرایا ضائع ہو جائے۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ پانی پھیر دینا، آج کل تو پتہ نہیں اب وہ سلسلہ رہا نہیں کہ انسان قلم سے لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، پوری کتاب لکھی، پانی ڈال دیا تو سب مٹ گیا۔ تو واقعی اس زمانے میں مثال بالکل صحیح بیٹھتی تھی کہ قلم سے لکھا اور وہ روشنائی والا قلم ہوتا تھا، اور جیسے ہی پانی ڈالا تو سب مٹ کے ختم ہو گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، کہ دھاگا، روئی سے دھاگا بنایا اور دھاگا بنانے کے بعد اتنی محنت کی اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا، سب محنت ضائع ہو گئی۔ اس طرح تم لوگ نہ ہو جاؤ کہ نیک عمل کرنے کے بعد پھر گناہ کر لو کہ وہ سب نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ غیبت، بہتان، بدگمانی، حسد، یہ سب چیزیں انسان کے نیکیوں کو دھونے والی ہیں، مٹانے والی ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب چند حدیثوں کا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب رمضان میں گناہ کیسے ہوتا ہے؟ بعضوں کو سوال یہ ہے کہ رمضان میں پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں، جب گناہوں میں کمی تو آ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک دیکھتا ہے، جانتا ہے، ہر ایک کا تجربہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی گناہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں، تو وہ کیوں ہوتے ہیں جب شیطان نہیں ہے؟ اس کا جواب تو آسان ہے کہ ابلیس نے جب گناہ کیا تھا تو کون سا شیطان تھا اس کو بہکانے والا؟ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی تو اس کو بہکانے والا کون سا شیطان تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ بلکہ کسی کا ابھی کچھ عرصے پہلے سوال بھی آیا تھا کہ جب شیطان تھا نہیں تو اس وقت ابلیس نے گناہ کیسے کیا؟ گناہ کرنے کے لیے شیطان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کے نفس اور انسان کی خواہشات بھی بہت ہیں، تو رمضان میں وہ خواہشات تو ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے گناہ انسان کرتا ہے۔ عادت ہو جانے کے بعد شیطان کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی، شیطان کے کہے بغیر بھی انسان کرتا رہتا ہے، تو اس لیے شیاطین تو قید ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہوں کا جو زور ہے، جو حملہ ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کی عادت کرنی ہے اور نیکیوں کی عادت کرنی ہے تو رمضان میں انسان کر لے۔ رمضان اچھا گزار دیا تو انسان میں انرجی پیدا ہو جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، جس کا فائدہ انسان کو سال بھر ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک سال گزرنے کے بعد جب انسان ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ رمضان دے دیتے ہیں، اور درمیان میں اچھا کبھی عاشورہ کا روزہ آ گیا، اچھا کبھی ذی الحجہ کے روزے آ گئے، تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ ہمیں دھکا دیتے رہتے ہیں کہ یہ صحیح راستے پر جمے رہیں۔ جو دنیا کے کاموں کی وجہ سے جو غفلت پیدا ہو جاتی ہے، وہ غفلت دور ہو اور عبادات کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور روحانیت میں انسان کے اضافہ ہو۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ پیاسے کو عطشان کہا جاتا ہے، اس کا مقابل ہے ریان، کیونکہ یہ پیاس برداشت کرتے ہیں روزے دار، تو ان کے لیے دروازہ مقرر کیا گیا ریان، اس سے داخل ہونے والے لوگ صرف وہی ہوں گے جو روزے دار ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، دکھانے کے لیے نہیں، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دے جاتے ہیں۔ جو رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرے اور قیام کرے، رات میں نماز پڑھے اور تراویح پڑھے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کے امید رکھتے ہوئے، بوجھ سمجھ کر نہیں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے اور عبادت کا اہتمام کرے، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دے جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں 1 کے 10 گنا، اور 10 گنا کے بجائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ कई गुना ज्यादा, इला सबियत फिन, कितना? एक इबादत को अल्लाह ताला बढ़ाते हैं कम से कम 10, और कभी बढ़ाते बढ़ाते 700 गुना, और कभी उससे भी ज्यादा। ये अल्लाह ताला का मामला है। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई हमें $1 दे, हम कहें नहीं नहीं तुमने 700 दिए थे? अल्लाह ताला का मामला यह है कि नहीं तुमने एक नमाज पढ़ी, नहीं मैं इसको 700 बना देता हूँ, नहीं मैं इसको कई गुना ज्यादा बना देता हूँ। ये अल्लाह का मामला है। लेकिन फरमाते हैं कि हर अमल तो बढ़ता है, हर अमल तो बढ़ता है। हाँ, रोज़े का मामला मुख्तलिफ है। वो क्या? रोज़े का मामला यह है कि वो तो मेरे लिए है, रोज़ा तो मेरे लिए है, वो खालिस मेरी इबादत, मेरे लिए। इंसान भूखा रहता है, प्यासा रहता है, ख्वाहिशात को छोड़ता है, वो मेरे लिए है। इसलिए कि करने की चीज़ तो इंसान दिखा कर करता है। रोज़े में तो ना खाना है, कोई करने की चीज़ तो है नहीं, रुकने की चीज़ है। रोज़ा मेरे लिए है, और वह अना अजजी बिही, और रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। और अल्लाह ताला जब खुद किसी को देंगे तो क्या देंगे? हमारे तसव्वुर से बाहर की चीज़ है, हमारे तसव्वुर से बाहर की चीज़ है, हम उसको हिसाबात में नहीं ला सकते। वाना अजजी बिही, इसको फरिश्तों को दरमियान में वास्ता बनाया ही नहीं देने के लिए, मैं खुद दूंगा उसका, मैं खुद उसका अजर देता हूँ। क्यों? यह दाउशा हुआ तो हुआ काम हो मिन अजली, इसलिए कि यह शख्स अपनी ख्वाहिशात को और अपने खाने पीने को छोड़ता है मेरी वजह से। लिसाई में फरहतान, आप सरासम ने इरशाद फरमाया इसी हदीस में कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी तो जब रोज़ा इफ्तार करता है, इफ्तारी के वक्त खुशी होती है, चलो रोज़ा पूरा हो गया, अल्लाह ताला ने एक और इबादत का मौका दे दिया, और एक इबादत मुकम्मल करने का मौका दिया। और दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला से मिलेगा क़यामत के दिन, उस वक्त एक खुशी होगी जो बहुत बड़ी खुशी होगी। फिर रोज़े की हालत में मुँह में एक किस्म की बू पैदा हो जाती है, इंसान को बस अवकात महसूस होता है, नहीं रोज़े बू आ रही है। अब बू को कैसे ज़ाहिल करें? एक तो होती है दांतों से आने वाली बू, उसका अहतमाम तो यह है कि रोज़ा शुरू होने से पहले, सहरी करने के बाद फ़ौरन इसका अहतमाम किया जाए कि अच्छी तरह दांत साफ़ कर लिया जाए, दांतों में खिलाल कर लिया जाए, ताकि ज़र्रात जो खाने के दांतों में फंस जाते हैं वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएँ। इस सहरी ज़रा जल्दी बंद कर लें कि उसके बाद अच्छी तरह मुँह साफ़ करने का मौका मिल जाए, वरना वो ज़र्रात जो मुँह में रहते हैं और उसके बाद पूरा दिन वो मुंह में रहेंगे और वो अंदर सड़ते रहेंगे, उसके जरासीम पैदा होंगे, उससे जो बीमारियां पैदा होंगी, इंसान कहता है पता नहीं किसी ने कुछ असर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं, हमारा ये असर था कि हमने मुंह साफ़ नहीं किया था। ये जो रात को सोने से पहले मुंह साफ़ करने का अहतमाम नहीं करते, रमज़ान में सहरी के वक्त मुँह साफ़ करने का अहतमाम नहीं करते, उनके लिए ख़ास तौर पर ताकीद है कि मुँह साफ़ करने का अहतमाम करें। शरीयत में इसकी बड़ी ताकीद है और तिब्बी लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है। बहरहाल, उसके बावजूद भी उठने के बाद मुँह, पेट खाली होता है, इंसान दिन में सोता है, उठने के बाद मुंह में एक किस्म की बू पैदा होती है, न भी सोए तब भी मुंह में एक किस्म की बू पैदा होती है मैदे के खाली होने की वजह से। एक चीज़ तो यह कि इंसान मिसवाक का अहतमाम करे, जिससे दांतों में और मुँह में और ज़ुबान पर जो बू पैदा हुई है वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैदे की अली बू वो तो बाकी रहेगी, लेकिन वो किसी सामने वाले दूर वाले शख्स को नहीं आएगी, जिससे हम बात कर रहे हैं उसे महसूस नहीं होगी, वो तो इंसान खुद शायद अपने आप के बारे में महसूस कर सके। इसलिए कि इंसान ज़रा फासले पर, आजकल तो 6 फुट के फासले कर दिए हैं, लेकिन वैसे भी इंसान 1 फुट के फासले पर तो खड़ा होता है, उसमें बू नहीं आती सामने वाले को। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लखलूफु फमिस्साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क, के रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बदबू जो मैदे के खाली होने की वजह से जो बदबू आती है, अल्लाह के यहाँ वो मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। क्यों? इसलिए कि मेरे रोज़े की वजह से ये बदबू पैदा हुई है। आगे फरमाया वसियाम जुन्ना, आप फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा ढाल है। किससे ढाल है? मैदान जंग में इंसान ढाल रखकर अपने आप को तीरों से और तलवारों से बचाता है, और रोज़े के ज़रिए से इंसान अपने आप को शैतानी असरात से, शैतान के हमलों से, गुनाहों से, ख्वाहिशात से, बुरी चीज़ों से बचाता है। और आखिरत में दोजख के मुकाबले में ये ढाल होगी कि रोज़ा है, अच्छा तो दोजख की आग इंसान तक नहीं पहुंच सकती, इसे कि ढाल है दरमियान में। आगे फरमाया व इज़ा काना सौमु यौम अहदिकुम, जब किसी के रोज़े का दिन हो तो कोई बेहयाई वाली बातें न करे, शोर वगैरह न मचाए, इसलिए और अगर बल्कि कोई उसके साथ अगर लड़ाई करने आए और बुरा भला कहे भी, तो उससे यह कह दे, देखो मैं रोज़ेदार हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, रोज़े में इंसान ठंडा रहे, सुकून से रहे। बहरहाल, بہت سی روایتیں ہیں، چند روایتوں کا تذکرہ کرنا مقصود تھا، اور بھی چند روایتیں برکت کے طور پر 5 منٹ اور احادیث کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو اور سرکش جنات وغیرہ کو قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا کھولا نہیں جاتا جب تک رمضان کا مہینہ باقی ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا بند نہیں کیا جاتا یعنی پورے مہینے تک، اور آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار یہ تمہارا وقت آ گیا، آگے بڑھو آگے بڑھو، یہ تمہارے لیے طلب کا موقع ہے اور حاصل کرنے کا موقع ہے، اور آگے ویا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طلبگار اب تو رک جا، وللہ عتقاء من النار، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوزخ سے آزاد کیے ہوا بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس مہینے میں اور ہر رات میں ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ دوزخ سے آزاد ہیں، ان کو دوزخ میں نہیں بھیجنا، یہ ہر رات ہوتا ہے رمضان کی۔ اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کا گزشتہ رمضان، مجھے یاد نہیں اس سے پہلے والے رمضان یا گزشتہ رمضان تذکرہ آیا تھا۔ بعض ہمارے جو سرسری تعلیم رکھنے والے بعض لوگ ہیں بیچارے، انہوں نے اس حدیث کو بالکل باطل کہہ دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والی روایت ہے، حالانکہ وہ حدیث معتبر ہے، معتبر روایت ہے، وہی موضوع روایت نہیں ہے، بس وہی جن کا علم سرسری ہوتا ہے تو بیچارے وہ کسی نے ضعیف کہہ دیا تو وہ کہہ دیتا ہے اچھا حدیث غیر معتبر ہے، حالانکہ حدیث معتبر ہے۔ اگر کسی کو تفصیل کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تفصیل بھی مل سکتی ہے، لیکن یہاں تو میرا مقصد صرف حدیث کو بیان کرنا ہے۔ مشہور روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری ایام من شعبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے آخری ایام میں، آخر کا دن تھا یا آخر سے پہلے والا دن تھا، خطبہ دیا، فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے تم پر، شہر مبارک بابرکت مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اے لوگو، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض قرار دیے، وقیام لیلۃ تطوعا، اور راتوں کے قیام کو یعنی تراویح کو ایک ثواب کا کام اور عمل ثواب کا عمل قرار دیا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس میں کوئی بھی خیر کا عمل کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے گویا نفل عمل کوئی کرے گا، تو کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو گویا غیر رمضان میں وہ فرض ادا کرنے کے برابر ہے، رمضان میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو رمضان کے مہینے میں فرض عبادت ادا کرے گا تو کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو غیر رمضان میں 70 فرائض کے برابر ہے، فرض کی فضیلت 70 فرائض، نفل کی فضیلت اسے کہ نفل اور فرض میں بھی تو 70 گنا کا فرق، تو نفل کی فضیلت فرض کے برابر ہو گئی 70 گنا زیادہ، اور فرض عبادت کی فضیلت 70 فرائض کے برابر ہو گئی۔ آگے فرمایا، وہ شہر الصبر، اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی صبر کرنے کی ضرورت، کھانا نہیں کھانا، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اگر چڑچڑاپن پیدا ہوا پھر بھی صبر، اپنے آپ کو انسان بہت سی چیزوں سے روکے گا، کمانے سے ذرا دور رکھ لے، عبادت میں لگائے، دل نہیں چاہ رہا تلاوت کا پھر بھی تلاوت کر لے، تسبیحات کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر لے، یہی صبر، اپنے آپ کو، وہی صبر کی تینوں اقسام، عبادت کرنے میں دل نہیں چاہ رہا صبر، گناہ کا دل چاہ رہا ہے اپنے آپ کو روکنا صبر، کوئی پریشانی پیش آ گئی صبر، صبر کا مہینہ، وہ صبر و ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، وہ شہر المواسات، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کا بھی مہینہ ہے، اس لیے لوگوں کو عام طور سے اس مہینے میں صدقات زکوٰۃ کا اہتمام بھی بڑھ جاتا ہے، کھلانے کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے جس میں مؤمن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، من فطر فیہ صائما، جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، افطاری کرانا کھجور کافی ہے، کھجور کے ذریعے سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا تو گناہ کی معافی اور دوزخ سے خلاصی اس کے لیے آ گئی۔ وَكَانَ لَهُ اور روزے دار جس نے روزہ رکھا روزے دار کو افطار کرایا تو اس روزے دار کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے طالب علمی کے دور میں وہاں مدرسے میں کبھی روزہ ہوتا تھا، کوئی خاص روزے کے مہینے دن آتے تھے تو اس میں روزہ ہوتا تھا طلباء کا، تو اس وقت مجھے عجیب لگا تھا، لیکن واقعی ایک چیز سیکھنے کی تھی کہ بعض طلبہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے اچھا دیکھو جو کھجور میں نے لی ہے یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم اپنی کھجور مجھے دے دو۔ مجھے عجیب لگا کہ اچھا یہ کون سی چیز ہو گئی، پتہ چلا کہ اچھا یہ فضیلت ہے کہ میں اپنی کھجور تمہیں دے رہا ہوں تو میں تمہیں روزہ افطار کرا رہا ہوں اور تم اپنی کھجور مجھے دے رہے ہو تو میں گویا تم مجھے روزہ افطار کرا رہے ہو۔ بات تو وہیں رہی کہ دونوں ایک ایک کھجور سے افطار کر رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے روزے کا بھی ثواب ملا، دوسرے کے روزے کا بھی، اس کو بھی اپنے روزے کا اور میرے روزے کا ثواب مل گیا، ثواب میں اضافہ ہو گیا۔ عجیب، اللہ تعالیٰ بعضوں کو یہ ایک جذبہ دیتے ہیں، تو یہ بعض طلبہ میں یہ جذبہ ہوتا تھا۔ بہرحال آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی روزے دار کا روزہ افطار کرانے کی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک میں تو اتنی استطاعت ہے نہیں کہ ہم روزے دار کا روزہ افطار کرائیں، یعنی کھانا کھلانا تو ہمارے بس کی بات نہیں، خود کھانے کا ہے نہیں گھر میں۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ هذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب یعنی گناہوں کی معافی اور دوزخ سے خلاصی، اللہ تعالیٰ یہ ثواب دے دیتے ہیں اس بات پر کہ من فطر صائما علی مذقۃ لبن، کوئی لسی کا ایک گھونٹ پلا دے، ایک چھوارا کھلا دے، ایک کھجور کھلا دے، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، اس سے بھی افطار کرانے پر یہ فضیلت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں۔ لیکن ومن اشبع صائما، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظما حتی یدخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو، اس شخص کو میرے حوض سے وہ پانی پلائیں گے کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر جب قائم ہوگا تو ظاہر ہے وہ تو بڑا طویل دن ہوگا، اس کے بارے میں جو مختلف حالات آتے ہیں، اب شروع میں جب پانی پلا دیا گیا تو کم از کم یہ پیاس کی تکلیف سے تو یہ امتی محفوظ ہو گئے۔ جن کو حوض سے پانی مل گیا، یہ پورا دن جو طویل دن ہوگا، اب کسی کے لیے زیادہ طویل محسوس ہوگا، کسی کو کم، پیاس کی تکلیف سے تو بچ گئے۔ اب میدان حشر میں کھڑے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، پل صراط سے گزرنے کا وقت ہے، پیاس نہیں لگے گی ان کو، لا یظمأ، پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک۔ وہو شہر اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت، اس کا درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ دوزخ سے خلاصی ہے۔ شروع ہی سے انسان عبادتوں کا اہتمام کرے، اللہ کی رحمتوں میں داخل ہوتا رہے گا، رحمتوں میں اور بڑھتا رہے گا، اور اگر پہلے سے اگر کچھ گناہ جمع ہیں اور سال بھر غفلتوں میں وقت گزارا ہے، تو چلو کچھ شروع کے 10 دن روزے رکھ لیے، اس کے بعد پھر اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی زیادہ گنہگار ہے اور اس کے گناہ زیادہ جمع ہو گئے ہیں، دل پر زیادہ ظلمت چھا گئی ہے، تو 20 دن روزہ رکھنے کے بعد اخیر عشرہ جب آئے گا تو کم از کم آگ سے خلاصی تو اس کے لیے لکھی دی جاتی ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور اخیر عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو شخص اپنے ماتحت، مملوک جو غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، بعد میں اب یہ ہے کہ کوئی ملازم ہے کسی کے پاس کام کرنے والا، تو اپنے ملازموں کا کوئی بوجھ ہلکا کر دے رمضان کے مہینے میں، کام ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو آگ سے اس کے لیے بھی خلاصی لکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی روایتیں ہیں جو رمضان کے بارے میں منقول ہیں، اس لیے ایک عام طور پر مشائخ میں جو ایک عرصے سے معمول رہا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یا شروع کے ایام میں رمضان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعلیم گھروں میں اگر ہو جائے تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں آسان سے ملنے والا رسالہ جو ہے وہ ہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال جو کتاب ہے، اس میں فضائل رمضان ہے، اگر ہو سکے تو اس کی آپس میں گھر میں اگر اس کی تعلیم کر لی جائے، اس کا مذاکرہ کر لیا جائے، تو انشاءاللہ باعث خیر و برکت ہوگا، عمل کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ اس میں اس سے فائدہ محسوس ہوگا۔ اپنی ہر ایک ترتیب بنا لے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کون سے وقت کس کام میں استعمال کرنا ہے، کون سے غیر ضروری مشاغل ہیں جن سے اپنے آپ کو رمضان میں فارغ کیا جا سکتا ہے، تاکہ ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں استعمال کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے، اپنی رحمتوں میں اللہ تعالی ہم سب کو ڈھانپ لے، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سال بھر جو غفلتوں میں وقت گزارا، کوتاہیاں کی، گناہ کیے، اللہ تعالی تمام کو معاف فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکات اور منافع ہم سب کو نصیب فرمائے. پوری امت کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا، عافیت کا، آسانی کا، رحم و کرم کا، صحت کا، عافیت اور شفا کا اللہ تعالی معاملہ فرمائے. جو کچھ بیماریاں ہیں اللہ تعالی ان بیماریوں کو دنیا سے ختم فرمائے، جو کچھ سازشیں ہیں اللہ تعالی ان سازشوں کو بھی ختم فرمائے، اور امن اور سکون اور عافیت اللہ تعالی سب کو نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.